الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جیسا جیسا موقع ہوتا ہے اس کے مطابق دینی اور شرعی رہنمائی کرنا ہے، یہ حضرات علماء کرام کی ذمہ داری ہے. ابھی بہت اچھی باتیں مکرمی مفتی اویس صاحب نے سنائی، آپ سب نیت کر لیجئے کہ سوموار اور منگلوار کے دن روزہ ضرور رکھیں گے. یہ جو اب سوموار آ رہا ہے اور منگل کا دن، اس دن گھروں میں بھی اور جہاں جہاں آپ کوشش کر کے روزہ رکھوا سکو روزہ رکھواؤ، کریں گے یہ کام. اگر تین روزے رکھو تو بہت اچھی بات ہے، 9, 10 اور 11، یعنی پیر، منگل اور بدھ. دوسرا درجہ یہ ہے کہ دو دن کے روزے رکھیں پیر اور منگل کا، اور پیر کو نہیں رکھ سکے تو منگل بدھ کو روزہ رکھیں، اور آخری درجے میں کم سے کم درجے کے اندر عاشورہ کے دن یعنی منگل کے دن تو ضرور روزہ رکھ لے گے. اللہ ہمیں یہ سنت اور یہ ایک نیک عمل زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، آپ نے توبہ کے متعلق سنی، تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا توبہ کا عمل بتلا دوں. عاشورہ کے دن اس پر عمل کر لینا. ایک حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم نے گنتی لگائی کہ ایک بیٹھک میں، ایک مجلس میں 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا یہ کلمہ پڑھا، رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم. پڑھو، آسان ہے، یاد ہو جائے گا. رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے گنتی لگائی تو ایک بیٹھک میں، ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ یہ مغفرت اور توبہ کا کلمہ پڑھا. تو عاشورہ کے دن توبہ کی فضیلت ابھی آپ نے سن لی، اور یہ ایک حدیث میں نے آپ کو سنا دی. دونوں پر عمل ہو جائے اس نیت سے عاشورہ کے دن بیٹھ کر کے 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لینا، پڑھیں گے اس کو. تیسری چیز، روزی کی برکت کا مسئلہ. آج کل بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس لوگ جو دعائیں کرانے کے لیے آتے ہیں، اس میں کم از کم 80% 80% دعا روزی کی برکت کی ہوا کرتی ہے کہ میرا کاروبار ٹھپ ہے، دکان ٹھپ ہے، آپ روزی کی برکت کی دعا کر دیجئے، کوئی وظیفہ بتلائیے. تو کتنا اچھا وظیفہ بتلایا روزی کی برکت کا، کہ عاشورہ اس سال منگل کے دن آ رہا ہے، تو اس دن ذرا دل کھول کر کے خرچ کرو، گھر والوں کے اوپر، بیوی بچوں کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ پورا سال ہمارے لیے روزی کے اندر بڑی برکت اور وسعت عطا فرمائیں گے. اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو گھر میں شام کو افطار میں اچھا کھانا بنواؤ، بہترین کھانا بنواؤ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوپہر میں، شام میں، کسی وقت پورے گھر والوں کو جمع کر کے کیش روپیے تقسیم کر دیجیے. جیسی جیسی اللہ نے کیپیسٹی دی ہے، اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو گھر میں ہر ایک کو ہزار ہزار، پانچ پانچ ہزار، دس دس ہزار روپے دے دیجیے، ورنہ آخر میں 500 تو آج جو ہے بہت معمولی چیز ہو گئی، تو گھر میں ہر ایک کو 500-500 روپے بانٹ دیجیے. یہ ایک عمل ہے اور جو ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال روزی کے اندر برکت عطا فرمائیں گے. آپ نے جلیل القدر تابعی حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی کہ وہ کہتے ہیں میرا 50 سال کا انوبھو ہے، تجربہ ہے، کہ جو عاشورہ کے دن روزی کے اندر ذرا دل کھول کے خرچ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے سال اس کی روزی کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں. ہمارے یہاں جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ابھی سمجھ کی عمر میں آئے، تب سے دیکھ رہے، یعنی آج تقریباً 40-45 سال سے دیکھ رہے، ہمارے مرحوم والد عاشورہ کے دن گھر میں سب کو پیسے تقسیم کرتے تھے. پہلے اس زمانے میں شروع میں 5 روپے ملتے تھے تو بہت خوشی ہوتی تھی کہ 5 روپے ملے، پھر بھاؤ بڑا اور 10 روپے کے اوپر آئے، پھر اخیر زندگی کے اندر کبھی 50 کبھی 100 روپے مرحوم گھر میں سب کو تقسیم کیا کرتے تھے. اور اس کا مشاہدہ ہم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اور دوسرے بھی اسباب ہیں گھر کے اندر، حلال برکت والی روزی پورے سال عافیت کے ساتھ عطا فرماتے ہیں. اسی لیے کم از کم یہ 3 کام ضرور کر لو. پہلا کام کیا کرنے کا؟ روزہ رکھو گے روزہ، اور دوسرا کام توبہ، اور تیسرا کام گھر والوں کے اوپر روزی کے اندر وسعت کرنا. اور جو ہے خاص کر کے اپنے جو رشتہ دار غریب ہیں، غریب رشتہ دار، ایسے بھی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا بڑی فضیلت ہے. تو جو غریب رشتہ دار ہے ان کا بھی اس دن کچھ خیال کر لے رہے، ان کو بھی کچھ یاد کر لے رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے نیک اعمال کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اور دیکھیے ایک چیز دماغ میں سے نکال لو، کیا نکالنا ہے دماغ میں سے؟ کہ محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کا تعلق اور اس کی ساری فضیلتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے. یہ اپنے دماغ میں سے نکال لو. یہ غلط چیز ہمارے دل دماغ کے اندر گھس گئی ہے، ہمارے دماغ کے اندر آ گئی ہے ایک غلط چیز، کہ 10 محرم آئے گی تو ہم یہی سوچیں گے کربلا کا واقعہ اور حضرت حسین کی شہادت، اسی لیے اس کی ساری فضیلت ہے. یہ بات سراسر غلط ہے. اسی لیے ایک غلط سوچ، غلط چیز جو ہمارے دماغوں میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے، اس کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے. ایک سیدھی سمپل بات میں آپ کو سمجھاؤں کہ فضیلت کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن سے آوے، جو حدیث پاک سے آوے، یا حضرات صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھلائے، ایسی چیزیں فضیلت کی اور ثواب کی ہوتی ہے. اور کربلا کا واقعہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن اترنا بند ہو گیا، حدیث شریف وجود میں آنا بند ہو گیا، اس کے پورے 50 سال گزرنے کے بعد یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے. لہذا اس کو حضرت حسین کی شہادت اور کربلا کو عاشورہ کے ساتھ جوڑنا کہ ساری فضیلت اس کی بنیاد پر ہے، یہ غلط سوچ ہے، اس کو دماغ میں سے نکال دینا چاہیے. عاشورہ کے فضائل جو ہے دوسری بہت ساری بنیادوں کے اوپر ہے. اس میں سے ایک دو باتیں ابھی آپ نے سنی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دریا سے پار کر دیا تھا، سمندر سے پار کر دیا تھا، اور ظالم فرعون کو اور اس کے لشکر کو اللہ نے ڈبو دیا تھا، اور وہ عاشورہ کا دن تھا. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا، ان کی توبہ بھی اللہ نے عاشورہ کے دن قبول فرمائی. مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک پانی کے اندر رہی تھی، 10 رجب سے لے کر کے 10 محرم تک. جو پانی سوکھ گیا، عذاب ختم ہو گیا، وہ تھی محرم کی 10ویں تاریخ. تو اس کے اندر دوسرے بہت سارے واقعات ہیں. اور پھر ذالک تقدیر العزیز العلیم کہ حضرت حسین کی شہادت بھی عاشورہ کے دن ہوئی، تو یہ ایک تقدیری واقعہ ہے اور فضائل کا تعلق اس کے ساتھ جوڑا ہوا نہیں. بعض مسلمان نادانی کے اندر، جہالت کے اندر، غلطی کے اندر اس دن شربت پیتے بھی ہے اور پلاتے بھی ہے. بہت سی جگہوں کے اوپر یہ غلط سلسلہ چلا ہوا ہے. تو میں عاشورہ کے ایام میں پہلے اسٹیج پروگراموں میں بہت جایا کرتا تھا، اب تو ایسی چیزیں دھیرے دھیرے چھوٹ رہی ہے، ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. تو میں لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ بھائی حضرت حسین نے تو وہاں کربلا میں پیاسے رہ کر کے جان دے دی. تاریخ کے جو واقعات لوگ بیان کرتے ہیں اس میں یہی بیان کرتے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر نے پانی بند کر دیا اور پانی لینے کے اوپر بھی اجازت دے دی، اجازت بند کر دی، اور 3 دن حضرت حسین پیاسے رہے اور اس حال کے اندر شہادت ہوئی. تو میں لوگوں کو یوں کہا کرتا تھا کہ وہ تو بھائی کربلا میں پیاسے جان دے گئے اور ہم ان کے نام پہ شربت پیوے، تو بتاؤ حضرت حسین سے محبت ہے کہ دشمنی ہے، یہ خود ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. لہذا ایسی غلط باتیں ہمیں چھوڑنی چاہیے کہ اس دن کے اندر خاص طور پر شربت پلانا. ارے بھائی پانی پلانے کی بھی بہت فضیلت ہے، شربت کی کیا خصوصیت، پیاسے کو پانی پلانے کی بھی بہت فضیلت ہے. لیکن اس کے لیے ہم 10 محرم کو فکس کر دے، یہ نامناسب بات ہے. پورے سال پانی کی سبیل لگاؤ، گرمیوں میں لگاؤ، جہاں لوگ جو ہے دکھی پریشان ہو وہاں لگاؤ، لوگ پئیں گے، ثواب ملے گا، اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اور اللہ ہمت دے تو سال میں بہت ایام ہے. گرمی میں، گرمی ہمارے یہاں 4 مہینے کی ہوتی ہے اور بہت سخت گرمی ہوتی ہے، ابھی جو گزر رہی تھی، تو اس میں لیمو شربت پلا، اس کے لیے محرم اور عاشورہ کا انتظار کا ہی کو اس وقت پلا جب لوگ پریشان. ابھی تو بارش کے ایام ہے، شربت پلائیں گے تو لوگ بیمار ہو جائیں گے اور ڈاکٹر صاحب کی یہاں اور لائن لمبی ہو جائے گی، ایسے لمبی رہتی اور لمبی ہو جائے گی. اسی لیے جو ہے ایسی غلط چیزوں کو ہمیں اپنے معاشرے میں سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مٹانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے غلط رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ رسم و رواج جو ہے نا، یہ ہمارے ایمان اور دین کو کھوکھلا کرنے والی چیز ہے. ایمان کا کمال، ایمان کی نورانیت اور ایمان کا پاور اس طرح کے رسم و رواج کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے ایسے رسم و رواج، ایسی بدعات اور ایسی غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے. اور اس کے ذیل میں یہ بھی آتا ہے کہ جو تعزیہ داری ہوتی ہے، تعزیہ وغیرہ، یہاں ہوتا ہے تعزیہ یہاں نہیں ہوتا؟ تو تعزیہ بہت سے مسلمان دیکھنے چلے جاتے ہیں، بنانے والے کوئی اور ہے لیکن دیکھنے کے لیے اپنے لوگ بھی چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھو کہ یہ تعزیہ جو ہے نا، یہ سنت کو چاہنے والے، سنت پر عمل کرنے والے اور صحیح عقیدہ رکھنے والوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ تعزیہ. پہلے جس زمانے میں میں اسٹیجی پروگرام میں جاتا تھا تو بڑے بڑے شہروں میں ایسے پروگرام میں میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے علل اعلان بیانوں میں کہتا تھا کہ بھائی، حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب، جن کو یہ لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، انہوں نے بھی فتاوی رضویہ کے اندر تعزیہ کو بدعت لکھا ہے، حرام لکھا ہے. اور وہ فتاوی رضویہ کے اس پیج کی زیروکس بھی ساتھ لے کے جایا کرتا تھا. پھر ان لوگوں کے یہاں ایک بنیادی کتاب ہے، جیسے ہمارے یہاں بیشتی زیور ہے، تو ان لوگوں کے یہاں بہار شریعت نام کی ایک کتاب ہے، ان کے یہاں خوب چلتی ہے بہار شریعت. تو بہار شریعت کے اندر بھی اس کو ناجائز اور حرام لکھا ہے اور شیعوں کا طریقہ لکھا ہے. تو اس کی بھی زیروکس لے کر کے ساتھ جایا کرتا تھا. تو جب اسٹیج پر چلا کے بولتا تھا تو بعض مرتبہ کئی رضا خانی علماء، بریلوی مسلک کے علماء، جلسے کے بعد مجھے ملے اور کہنے لگے کہ یہ تو زندگی میں پہلی مرتبہ ہم نے سنا کہ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو ناجائز، بدعت اور حرام لکھا ہے. میں نے کہا لو یہ لے جاؤ، زیروکس کام آئے گی آپ کو. اور بہار شریعت میں، اور مفتی نعیم احمد یار خان، ان کے یہاں بڑے اونچے درجے کے مفتی ہے، انہوں نے بھی اس کو بدعت اور ناجائز اور حرام لکھا ہے. تو اس کی زیروکس لے کے میں جایا کرتا تھا. تو یہ اہل سنت و جماعت کے مسلک کی چیز نہیں ہے، یہ تعزیہ، یہ شیعوں کا طریقہ اور شیعوں کی ایجاد ہے. اور شیعہ جو ہے، حضرات صحابہ کرام کے ساتھ کبھی صحیح محبت انہوں نے رکھی نہیں، کسی بھی صحابی سے صحیح محبت انہوں نے کبھی رکھی نہیں. اسی لیے تعزیہ بنانے سے بھی بچے، اور اپنے بچوں کو، جوانوں کو تعزیہ دیکھنے جانے سے بھی روکنا چاہیے کہ بھئی یہ غلط طریقہ ہے، اس کو دیکھنے کے لیے جانا بھی نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے رسومات اور غلط چیزوں سے ہمیں بچنے کا خصوصی اہتمام عطا فرمائے، اور اس سے ہم لوگوں کی اور ہمارے معاشرے کی، ہمارے سماج کی اللہ تعالیٰ مکمل حفاظت فرمائے. یہ رسومات اور بدعات کا ایک بہت بڑا نقصان یہ کہ سنت زندگی سے نکل جاتی ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ جہاں آدمی رسم و رواج میں پڑے گا، بدعت میں پڑے گا، وہاں زندگی سے سنت ختم ہوتی ہوئی چلی جائے گی. اب آپ ایک سیدھی سادھی بات دیکھو کہ جو لوگ عاشورہ کے دن شربت پی ہوئے اور شربت پلا ہوئے، وہ یقیناً روزہ نہیں رکھیں گے. تب کتنی بڑی روزے کی نیکی سے محروم ہو گئے، کتنا بڑا ثواب روزے کا. ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے گناہ کی برکت، عاشورہ کے روزے کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں. تو اتنی بڑی نیکی سے محرومی ہو جاتی، اندازہ لگاؤ. تو یہ رسومات اور بدعات کا بہت بڑا نقصان ہے کہ ہم اس کی وجہ سے سنتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی طرف بھی دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس کتاب میں سے چند باتیں سنانی ہیں. یہ بڑی اہم کتاب چھپ کر کے آئی ہے، اور اس سال رمضان میں ہمارے یہاں جامعہ دابیل میں جو خانقاہ ہوتی ہے، اس میں حضرت عبدس مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم سے اس کتاب کو دو مرتبہ پڑھا گیا. خانقاہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی کتاب دو مرتبہ تعلیم میں اثر کے بعد پڑھی گئی ہو. یہ اتنی اہم کتاب ہے, اسی لیے میں نے سوچا کہ اس میں سے کچھ باتیں یہ فجر کے بعد کی مجلس میں مختلف مواقع کے اوپر سنائی جائے. اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے آپ کے لیے نفع اور فائدے کا ذریعہ بنا دے. اس کتاب کا نام ہے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات تزکیہ نفس کے پس منظر میں. ہمارے اکابر میں بہت بڑا نام ہے حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ حضرت کے پاس جاتے آتے تھے, حضرت سے تعلق رکھتے تھے. اتنے بڑے یہ صاحب نسبت خانقاہ بزرگ تھے حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کی کچھ باتیں یہاں جمع کی گئی ہے. سب سے پہلے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عبد القادر صاحب کی سوانح میں ایک بات لکھی ہے, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. مسلمانوں کے حالات کے اس وسیع مطالعہ اور اپنی زندگی کے اس طویل تجربے نے حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اس نتیجے پر پہنچا دیا, اور آپ کا یہ یقین اور عقیدہ بن گیا کہ مسلمانوں کی پوری زندگی اور اس کے مختلف شعبوں کے فساد کا اصل سبب اخلاص کی کمی اور اخلاق کا بگاڑ ہے. ساری خرابیاں یہ دو چیزوں میں ہیں, اخلاص کا کم ہو جانا اور اخلاق کا بگڑ جانا. اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں, جتنی بھی خرابیاں ہیں اس کی یہ دو جڑ ہیں, اخلاص کم ہو جائے اور اخلاق بگڑ جائے. اور وقت کا سب سے بڑا ضروری کام اخلاص اور اخلاق کو پیدا کرنا ہے, اور اس کا سب سے مؤثر ذریعہ محبت ہے, اور اس کا ذریعہ ذکر و صحبت ہے. آگے اس کی مزید وضاحت تو بہت اچھی وضاحت ہے. حضرت فرماتے تھے کہ اگر طالب حق کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ وہ صحیح عقیدے کے ساتھ فرائض و سنن کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ایسا استحضار یعنی دھیان پیدا کر لے جس کی بنا پر اس کے لیے اعمال صالحہ کا اپنانا اور رضائل سے دامن بچانا ممکن ہو جائے, تو وہ شریعت کی صاف اور سیدھی شاہ راہ پر پڑ جائے گا اور اس کے قدم صحیح سمت میں اٹھیں گے. تین چیزیں بہت اہم اور ضروری. ہمارا عقیدہ صحیح ہو, ہمارا عقیدہ صحیح ہو, اور اس کے لیے ہمارے یہاں مکتب میں ایمان مجمل ایمان مفصل سے شروعات کراتے ہیں تاکہ بچوں کے عقیدے پوری زندگی کے لیے صحیح ہو جائے. اور دوسری چیز, جتنی چیزیں شریعت کے اندر فرض اور واجب ہیں اور جتنی چیزیں سنت ہے اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے بنو. تو صحیح عقیدہ, فرائض اور واجبات اور سنت کا اہتمام کرنا, جو آدمی اتنا کام کر لے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے قدم کو صحیح راستے کے اوپر چلا دیں گے. آگے حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں اللہ تعالی کے لیے ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ اس کے قلب میں اللہ تعالی کی رضا کے کاموں کو کرنے کا مضبوط داعیہ پیدا ہو جائے. دیکھو یہ تو دنیا کی ایک سیدھی آسان بات ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, آدمی اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے بھی محبت ہو. تو اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی, اللہ کا پیار آ جائے گا, اللہ کا عشق آ جائے گا تو آدمی اللہ کو راضی کرنے والے کام کو کرنے کی محنت کرے گا، کوشش کرے گا. اسی لیے بار بار آپ کو یہ عرض کیا جاتا ہے، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو، اللہ کا عشق اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اللہ کا پیار اپنے دل کے اندر پیدا کرو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کاموں کو کرنے کا دل کے اندر مضبوط داعیہ اور جذبہ پیدا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی، اللہ کا پیار کیسے آئے گا، اللہ کا عشق کیسے آئے گا؟ تو آگے حضرت فرماتے ہیں، اس میں مجاہدہ ہو اور نفس کے غیر شرعی تقاضوں کو قابو میں رکھ سکے، چاہے اس کے اوپر بوجھ پڑے. فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے دو طریقے، بہت اچھی طرح سن لو، اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنی ہے، اس کے دو طریقے، بہت بڑی بات. پہلا طریقہ، کسی ایسے اللہ والے کی صحبت جسے محبت الہی حاصل ہو اور جو اس راہ میں دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہو، اس کی صحبت میں رہے. یعنی کسی اللہ کے نیک بندے کی مجلس میں، کمپنی میں، دوستی میں، ساتھ سنگات کے اندر رہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی. دیکھیے یہ عجیب چیز ہے، آدمی کے دل کے اندر جو چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر اس کے پاکیزہ اثرات موجود لوگوں کو عطا فرماتے ہیں. اللہ کے نیک بندے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا پیار ہے، اللہ کا عشق ہے، ہم ان کے قریب بیٹھیں گے، ان کے قریب رہیں گے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی. اس لیے یہ طے کر لو کہ بار بار اللہ والوں کے پاس ہمیں جانا آنا ہے، ان کی صحبت میں، ان کی مجلس میں رہنا ہے، بار 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 یہ کام کرنا ہے. دوسری چیز حضرت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت، کہ خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. دیکھو سیدھی سیدھی بات ہے، آدمی جس چیز کو زبان سے بار بار بولتا ہے وہ چیز دل میں بیٹھ جاتی ہے، جس چیز کو بار بار بولتا ہے وہ چیز دل میں بیٹھ. اب زبان سے بار بار بولیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو یہی اللہ کی بات دل میں بیٹھے گی. دیکھو دنیا کے اندر ہم جس چیز کو بار بار بولتے ہیں وہی چیز دل کے اندر آتی ہے. بعض لوگ جو ہے عجیب عجیب خواب آ کے سناتے ہیں، یہ خواب دیکھا اس کی کیا تعبیر، یہ خواب دیکھا اس کی کیا تعبیر، کا سیدھی سیدھی تعبیر یہ ہے کہ دن میں جو چیز تم بار بار بولتے ہو نا وہی خواب میں دیکھ رہے ہو، الگ الگ شکل کے اندر. بہت سے خوابوں میں یہ تعبیر ہوتی ہے کہ جو چیز دن میں، دن بھر میں بار بار زبان پہ آتی ہے، دماغ میں آتی ہے، وہی چیز نئی نئی شکلوں میں خواب میں آتی ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، خوب ذکر کریں گے، تو دل میں، دماغ میں اللہ کا دھیان پیدا ہوگا اور اس کی برکت سے اللہ کی محبت ہم سب کو نصیب ہو جائے گی. تو اچھی طرح سمجھ لو کہ انسان اللہ کی محبت اپنے اندر کیسے پیدا کرے گا. تو اللہ کی محبت پیدا کرنے کے دو طریقے، پہلا طریقہ اللہ کی محبت والے اللہ کے نیک بندوں کی مجلس میں، ان کی صحبت میں، ان کی کمپنی کے اندر آدمی رہے، بیٹھے اٹھے. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر دھیان کے ساتھ خوب کرے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمیں عطا کریں گے. اور جس کو اللہ کی محبت مل جائے گی، پھر اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنا آسان ہو جائے گا. جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے اس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ایک آدمی حج میں جا رہا تھا تو قطب عالم حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے پاس گیا, حضرت بیت اللہ جا رہا ہوں, حضرت بیت اللہ جا رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا پہلے اہل اللہ کے پاس رہو پھر بیت اللہ میں جاؤ تو کچھ فائدہ ہوگا. پہلے اہل اللہ کے پاس رہو پھر بیت اللہ جاؤ تو بیت اللہ جانے کا کچھ فائدہ ہوگا. آج جو یہی ہو رہا ہے فضائل حج میں آپ سنتے ہیں نا, فضائل حج کے شروع میں حضرت نے یہ باتیں لکھی ہے. آج لوگ اہل اللہ سے تعلق نہیں, اللہ والوں سے تعلق نہیں, اور جو ہے بیت اللہ جاتے ہیں تو ان کو جو فائدہ ہونا چاہیے بیت اللہ جانے کا وہ کما حق کہو فائدہ ہوتا نہیں ہے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت اور ذکر کی کثرت, یہ دو چیزیں انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ مجھے بھی اپنی محبت عطا فرمائے, آپ لوگوں کو بھی اللہ کی محبت عطا فرمائے. اور ایک تیسری چیز میں آپ کو حدیث شریف کی روشنی میں بتلا دو, اللہ تعالیٰ سے ہم نے بہت ساری چیزیں مانگی, اور ایک بندے کو اللہ ہی سے مانگنا بھی چاہیے, ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے, ایک بندے کی بندگی کا یہی تقاضا ہے. تو ہم نے اللہ سے اپنی دنیا مانگی, آخرت مانگی, جنت مانگی, نجات مانگی, ہدایت مانگی, روزی کی برکت مانگی, بہت کچھ مانگا. تو اب ایک چیز اور اللہ سے مانگو, اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے, اے اللہ آپ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے مانگو, اس کا بھی اللہ سے سوال کرو, اللہ سے اللہ کی محبت مانگو. اور یہ چیز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر کے بتلائی. حضور نے بھی, اب حضور سے بڑا اللہ کی محبت کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی حضور اللہ سے باقاعدہ مانگ رہے, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک, اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد. یہ دعا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے, لہذا ہمیں بھی یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے, اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں, آپ کا پیار مانگتا ہوں, آپ کا عشق مانگتا ہوں. دوسری چیز, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, اے اللہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں میں ان کی محبت مانگتا ہوں, یعنی اللہ والوں کی, اہل اللہ کی محبت کا میں سوال کرتا ہوں. گویا کہ اہل اللہ کی محبت کی برکت سے اللہ کی محبت ملے گی, اہل اللہ کی محبت کی برکت سے اللہ اپنی محبت عطا کریں گے. آج تو ہمارے دلوں کے اندر اللہ والوں کے ساتھ جیسی محبت ہونی چاہیے ایسی محبت بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تعویذ لینے کے واسطے, بہت سے لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں دکان اور فیکٹری اور جو ہے کھیتی کی نوکری کی دعا کرانے کے واسطے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ والوں کے پاس اسی لیے جاؤ کہ یہ اللہ والے ہیں, اللہ سے محبت رکھتے ہیں, اس لیے میں ان کے پاس جاتا ہوں تاکہ اللہ مجھے اپنی محبت ان کے ذریعے عطا فرما دے رہے, ان کے سہیل میں عطا فرما دے رہے, ان کے ذریعے عطا فرما دے رہے, ان کے واسطے سے عطا فرما دے رہے. یہ جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے اہل اللہ کے پاس جا کر کے بھی ہم محروم واپس آتے ہیں, وہاں سے محروم آتے ہیں. اس کی وجہ یہی کہ ہم نے جانے کا مقصد سب اپنی دنیا داری بنا ڈالی, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے واسطے, اللہ کی محبت کے واسطے اہل اللہ کے پاس جایا کرو, اس کی برکت سے اللہ اپنی محبت ہمیں بھی عطا کریں گے.
کہ بھائی چلو فلاں بزرگ کے پاس جائے. کیوں جائیں گے؟ کہ بھائی وہ اللہ والے ہیں, اللہ کی محبت رکھتے ہیں, اللہ ان کے پاس جانے کی برکت سے ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما دے. ایسے نیک جذبے سے جاؤ, ایسے پاکیزہ ارادوں کے ساتھ جاؤ. تو اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک. اے اللہ, وہ اعمال میں آپ سے مانگتا ہوں جو آپ کی محبت تک مجھے پہنچا دے وے. اور اس میں ایک عمل ہے اللہ کا ذکر, فرائض کو ادا کرنا, واجبات کو ادا کرنا, سنتوں کا اہتمام کرنا. اس کی برکت سے اللہ کی محبت ملے گی. اور یہ منصوص ہے, نص میں, قرآن میں موجود ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی کی اتباع کرو گے, سنت پر چلو گے, تو اللہ اپنی محبت عطا فرما دیں گے. کتنی بڑی بات ہے اللہ کی محبت لینے کی. اللہ ہم سب کو اپنی محبت, اپنا عشق, اپنا پیار اپنے کرم سے عطا فرمائے. تو اللہ سے یہ بھی مانگو, بہت کچھ مانگا, مانگتے رہو, لیکن ایک چیز یہ بھی مانگو اللہ سے, اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرماؤ, اے اللہ مجھے اپنا پیار عطا فرماؤ. اور جو یاد کر لے گے اس دعا کو, چونکہ یہ مسنون دعا ہے, حضور کی مانگی ہوئی دعا ہے, اس دعا سے اگر ہم اللہ کی محبت مانگیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ کام آسان ہو جائے گا. کیا دعا مانگنی؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد. اللہ, میری جان سے, میرے گھر والوں سے, میرے مال سے, اے اللہ اس سب سے زیادہ مجھے آپ کی محبت عطا فرمائیے. اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کس کی؟ اللہ تعالی کی. اپنے اہل و عیال, فیملی والے, بیوی بچے, اس سے بھی زیادہ محبت کس کی؟ اللہ تعالی کی. اپنے مال, دولت, جائیداد, پراپرٹی, اس سے بھی زیادہ محبت کس کی؟ اللہ تعالی. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد. گرمی کی موسم میں ٹھنڈا پانی کتنا اچھا لگتا ہے, اس سے بھی زیادہ محبت کس کی؟ اللہ تعالی کی. اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے, اپنا پیار عطا فرمائے. اور جس دن اللہ کی محبت آ جائے گی, دین پر چلنا آسان ہوگا اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کتنے بجے طلوع ہے یار؟